جمعرات کو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں۔ جو بڑے مفید اور نفع بخش ہیں ہر طبقے کے لیے۔ اور ملفوظات مجلس کی صورت میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات دل میں اس وقت کی حالت کے لحاظ سے ڈال دے مناسب، مخاطبین کے لحاظ سے، حاضرین کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، وہ فرمائی جاتی ہے۔ دیکھیے ایک بات بڑی عجیب بہت کام کی نظر پڑی ابھی، یہ کتاب جو سامنے رکھی ہے انفاس عیسیٰ ہے، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہبادی نور اللہ مرقدہ نے حضرت کے ملفوظات کو جمع فرمایا اور حضرت کی حیات میں جمع فرما دیا تھا، نام حضرت ہی کا تجویز کیا ہوا ہے انفاس عیسیٰ، اور یہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہبادی قدس سرہ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کے خلفاء میں تقریباً سب سے متقدم ہے، پہلی صف کے خلفاء میں حضرت شاہ وصول اللہ قدس سرہ بھی ان کے بعد ہیں، متقدم بھی ہیں اور بڑے کمالات کے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ، نام مسیح اللہ، ان کا نام عیسیٰ۔ تو ہم نے سنا تھا کہ کسی موقع پر حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے ان دونوں کے متعلق فرمایا تھا کہ عیسیٰ اور مسیح بازی لے گئے، عیسیٰ اور مسیح بازی لے گئے۔ ان کے تو مستقل حالات ہیں، بہت باکمال خلفاء میں ہیں۔ یہ ان کے جمع کیے ہوئے ملفوظات ہیں۔ دیکھیے ارشاد فرمایا، جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے، یہ نفس، یہ جی، من، بس یہی، بس انسان کے لیے تمام چیزوں میں یہی رکاوٹ ہے، تمام کمالات کی تحصیل میں رکاوٹ یہ نفس ہے۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ ہل کان قبل ذلک شیطان آخر، اس سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ اس کے نفس نے بنایا۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کا ارشاد ہے، نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، شیطان کو شیطان بھی اس کے نفس ہی نے بنایا تھا، اسے گمراہ کرنے کے لیے کوئی پہلے سے کوئی اور شیطان موجود نہیں تھا۔ لیے فرمایا تو نفس یہ شیطان کا بھی باپ ہے، ابو شیطان ہے ہی۔ دوسرا ارشاد ہے، شیطان تو کم بختی کا مارا یوں ہی بدنام ہوا، ورنہ ہم جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ بالکل پتے کی بات ہے، حکیم ہے نا بھائی، امت کے حکیم، اور حکیم کے دو کام ہوتے ہیں، ایک بیماری کی تشخیص اور دوسرے دوا اور تدبیر کی تجویز۔ تو ایک بیماری ہے جو اس جسم کو لاحق ہوتی ہے، قالب کو، جسمانی امراض، ان کے طبیب و معالج و ڈاکٹر، ان کے معالجات اور ان کی ادویہ و تدابیر وہ اور قسم کی ہیں، اور ایک بیماری وہ ہے جو قلب کو لاحق ہوتی ہے، انسان کے اندرون کو، روح کو، قلب اور دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں، تو وہ بھی امراض ہیں۔ کیسے کیسے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، وہ گندگیاں جنہیں گندے اخلاق کہتے ہیں، وہ گندگیاں ہی تو ہیں، اسی لیے انہیں ظلمات کہا جاتا ہے، مظلمات کہا جاتا ہے، اور جو بہترین اخلاق ہیں انہیں منورات کہا جاتا ہے۔ وہ نور و روشنی کا باعث ہیں اور یہ ظلمت اور تاریکی کا باعث ہیں. ان کے جاننے والے یہ مشائخ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، صلحاء و مصلحین ہوتے ہیں. یہ مقائد نفس اور یہ قلب کی جو امراض قلب جو ہیں ان کو بہتر جانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اور معالج جسمانی بیماریوں کو جانتا ہے اور پھر ان کی دوائیں اور تدابیر بھی جانتے ہیں. ہردوئی میں ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس روح کے بھی مجاز و خلیفہ تھے، اور غالباً حضرت شاہ پرتاب گڑھی نور اللہ مرکزہ یا دو یا تین بزرگوں کے خلیفہ تھے، مولانا بشارت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اصلاً سلطان پور کے تھے، نائب ناظم تھے وہاں، اور شروع سے حضرت کا ساتھ دیا انہوں نے، بالکل شروع سے. مولانا افضل الرحمان صاحب کے والد ماجد. تو حضرت نے ان کا واقعہ خود سنایا کہ وہ بیمار پڑ گئے تو ہسپتال میں جانا پڑا، دوا خانہ شفا خانہ. وہاں ڈاکٹر نے ان سے کچھ کہا تو کہنے لگے کہ صاحب میں اپنے معالج سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. حضرت خود سنا رہے ہیں، آپ کا معالج، آپ کا معالج تو میں ہوں، آپ کا معالج اور کون ہے؟ کہ نہیں، آپ تو جسم کے معالج ہیں، جسمانی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے میرے معالج ہمارے حضرت ہیں، مولانا براؤ لخ صاحب. ڈاکٹر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ حقیقت ہے. تو بات یہ تھی کہ نفس اور قلب کے جو مقائد ہیں اور ان کی جو بیماریاں ہیں تو امت کے حکیم ہیں، نہیں سمجھیں گے تو پھر کیوں نہیں سمجھیں گے؟ حکیم کے دونوں کام ہوتے ہیں، بیماری کی تشخیص اور دوا اور تدبیر کی تجویز. تو اس لیے یوں فرمایا، نفس کے تعلق سے فرمایا، شیطان تو کمبختی کا مارا یوں ہی بدنام ہے، ورنہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے. اور بات بالکل صحیح ہے، شیطان کو شیطان بھی اس کے نفس نے بنایا، اس کو گمراہ نفس نے کیا، تو شیطان مکار نفس سے بھی بڑھ کر ہوا اور یہ ابو شیطان ہوا. اب آگے جو بات حضرت فرمانا چاہتے ہیں، کچھ سنانا چاہتا تھا کیا؟ رہ گئی بات حضرت اقدس تھانوی قدس روح کے حوالے سے. ہاں، تو یہ تو بیماری، جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں، تو ان کو یہ لوگ جانتے ہیں، صلحاء و مصلحین و مشائخ، یہ معالج ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. فرمایا کہ جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے، اپنے من کو، اپنی طبیعت کو، اپنے جی کو، کہ اس کی جو خواہشات گندی خواہشات ہیں جو معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کراتی ہیں، تو وہ اس پہ بند باندھ چکا ہے اور گویا اسے شکنجے میں کس دیا ہے، اس کی باگ و لگام شریعت کے ہاتھ میں دے دی مجاہدہ کر کے. مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں، جہدن سے ہے یہ. تو بتکلف، محنت اور مشقت برداشت کرنا کسی چیز میں، کہ طبیعت تو اس رخ پر چل رہی، جی اور من اس رخ پر چل رہا ہے، مگر اس رخ کے اعمال نہیں کرنے، ان کا ارتکاب نہیں کرنا، یہی تو ہے مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. جب تک آدمی نفس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی مطابعت کرتا رہتا ہے اور اس کا غلام بنا رہتا ہے، تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر راستہ کھلتا ہے. اب حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں اصل؟ کہ جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے، اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں. اور جب تک نفس زندہ ہے تو چھوٹا بڑے سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اگر نفس زندہ ہے اور زندہ ہو کے ایک تو کمزور ہوتا ہے, کمزور بھی تو انسان زندہ ہوتا ہے, اور اگر پہلوان ہے اس کا نفس پھر کہاں, یہی مارتا ہے. اور جب نفس پامال ہو چکا ہے اور اہل اللہ اپنے نفس کو پامال کر دیتے ہیں, اسے شکنجے میں کستے رہتے ہیں کستے رہتے ہیں کستے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے کمزور بنا دیں, بہت سی جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں بہت ناجائز اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کے لیے, بہت سی جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں اور ناجائز چیزوں کے تو قریب نہیں پھٹکتے, لگام دیتے رہتے ہیں اسے, تو جا کے پھر یہ بات ہوتی ہے. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت کہ اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا, بھنگی سے معمولی اور کیا ہوگا. حضرت نے یہاں لفظ تو یہی جامع ملفوظات نے یہی لفظ ضبط کیا ہے, ویسے اس کے لیے مہتر بولتے ہیں, مہتر بھنگی ہے یہاں, اس سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں. اور جس کا نفس زندہ ہے, نفس پامال نہیں ہوا بلکہ وہ بامال ہے, ہاں خوب طاقتور بنا ہوا ہے, وہ تو اپنے بڑے سے بھی نہیں معافی مانگے گا, ہیٹی محسوس کرے گا, ذلت اور عار و شرم آئے گی بڑے سے بھی معافی مانگنے میں. حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ, جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, وہ بھی حضرت کے بڑے باکمال خلفاء میں تھے, بہت باکمال. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی قدس روح کے بعد خلفاء میں انہی کا نمبر ہے. سیدھے بیٹھو, سیدھے بیٹھ جاؤ, سیدھے, تاکہ دوسرے کے لیے آڑ نہ ہو. ہمارے حضرت والا شاہ حرد قدس روح نے ان کا واقعہ سنایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا, حضرت کے پاس لوگ قرب و جوار سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے, آ جاتے تھے, رمضان المبارک کے مہینے بھی آتے تھے, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, تو بڑے جلال کے بزرگ تھے حضرت, جلال کا غلبہ تھا. تو اتفاق سے کسی گاؤں دیہات کے لوگ بیچارے اعراب, انہیں کیا پتا ہوتا ہے این و آ کا اور باریکیوں کا اور تہذیب کا اور زیادہ سلیقے کا اور پھر بزرگوں کے مزاج اور مذاق کا, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث شریف میں نہیں آتا. الاعراب اعرابی آتے, ایوکم محمد, سیدھا پوچھ لیتے تھے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم متمنی رہتے تھے اچھا ہے کوئی گاؤں دیہات کا کوئی اعرابی آئے تو پھر کچھ علوم کھلیں, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو کچھ فرمانا ہوتا تھا. تو ان سے ہوئی کوئی بات, اب حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ قدس روح نے ان کو تنبیہ کی, ان کو ڈانٹا ڈپٹا, حالانکہ ڈانٹنا ڈپٹنا کوئی اپنے نفس کے تعلق سے نہیں ہوتا تھا, لیکن حضرت والا سنا رہے کہ خیر ہو گیا, ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی, وہ چلا گیا. حضرت کو احساس ہوا بعد میں, تو اگلے دن صبح میں سحری کھانے کے بعد اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اول وقت میں نکل گئے, سردی کا موسم تھا. سنا تو رہے تھے یہاں حضرت اصلاً ایک دوسری بات, لیکن ضمناً پھر یہ بھی بات آئی, سنا تو رہے تھے کہ تقوی کی برکت سے ان حضرات کی صحت کیسی ہو جاتی ہے, اصل تو وہ سنا رہے تھے کہ جس وہ صبح گئے تھے نماز فجر پڑھنے کے بعد, اور شاید پیدل گئے, کس طرح سے گئے دور کے کسی گاؤں میں, عصر کے وقت لوٹے, اسی وضو سے آ کر کے عصر کی نماز پڑھی, کیسی صحت تھی حضرت کی. تو ماسیق الہ الکلام تو یہ تھا اس کا اصل, لیکن اس میں فرمایا تو وہاں پہنچے گاؤں میں چلے گئے, پتہ لگا کر کے وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے, دیکھا تو وہ بڑے میاں آگ جلائے ہوئے ہیں, لوگ سردی میں نہیں ہوتا جلا لیتے ہیں اور تاپتے ہیں سیکتے ہیں, وہاں موجود ہیں. حضرت گئے اور جانے کے بعد کہا بھائی भैया हमने आपको कल कुछ सख्त सुस्त कह दिया था, हमें एहसास हुआ और भाई हम इसलिए आए हैं कि हमें माफ कर दीजिए। देखा, अब वो आदमी हक्का बक्का रह गया। हजरत सुना रहे, मैंने कहा अरे हजरत आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, आप कहे के लिए आप इस तरह तशरीफ ले आए सर्दी के मौसम में और इस तरह से उस बहुत उसको एहसास। अरे हजरत आप हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और हजरत हैं कि कहे जा रहे। नहीं भाई हमसे गलती हो गई, आप हमारे मुरीद नहीं, हमारे शागिर्द नहीं, हमें हक नहीं था आपको डांटने का। यहां इनकी नजर होती है, हो जाता है वो तकाजे बस हो गया, हालांकि उनके इस्लाह के ताल्लुक से ही कहा होगा, लेकिन अगर मुरीद हो तो एक खास ताल्लुक होता है, शागिर्द हो तो एक खास ताल्लुक होता है। चले गए, इल्म जाहिरी का हामिल कोई मौलवी जाएगा है? नहीं जाएगा। जिसका नफ्स जिंदा होगा वो नहीं जाएगा। ये वो जा सकता है जिसने अपने नफ्स को मुर्दा बना दिया हो, जिसने अपने नफ्स को पामाल कर दिया हो, वो नफ्स का तकाजा नहीं देखेगा, मौला और मालिक की मर्जी और शरीयत का तकाजा। तकाजा भी कोई फर्ज वाजिब के दर्जे का नहीं भाई, वो तो तबर्रो और नफल के दर्जे को भी देखेगा। हमारे हजरत वाला शाह जलालाबादी कुद्दुस सिर्रहू फरमाया करते थे, ओहो अरे मुस्तहबात पर अमल नहीं, मुस्तहब का मादा हुब्बुन है, जिसके एहतमाम से अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है, तो मुस्तहबात छोड़ने की चीज है। हजरत अपने सालिकीन और तालिबीन की तलकीन और तालीम और तरबियत फरमाते थे। यही वो शाह वसीउल्लाह ने वल्लाहु मरकज़हू है, इनकी बंबई की एक मजलिस में हजरत एक शेर पढ़ रहे, और मैं सुनाता भी रहता हूं। ए अजीजम ताबे जाना दो कदम रह बेश नेस्त, आ यके बर नफ्स खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। पढ़ते थे इसको बहुत प्यारे, अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता दो कदम से ज्यादा नहीं है, दो कदम उठा लो क्या परेशानी है, है? एक अपने नफ्स पर रख लो, ये मतलब नहीं कि ये पैर उठा करके यहां रख लें, तशबीही कलाम है, और नफ्स की वो ख्वाहिशात जो गंदी ख्वाहिशात हैं। नफ्स कहता है कि गैर महरम को देखकर नहीं देखेंगे, चाहे दम निकल जाए। ख्वाजा मजूब साहब नवल्लाहु मरकज़हू ने हजरत अक़दस थानवी कुद्दुस सिर्रहू की इस्लाही तालीमात को तो मंजूम किया ना, तो इस मजमून को भी बदनिगाही के ताल्लुक से, दीन का देख है खतर, पढ़ने न पाए हां नजर, कुए बुता में तू अगर जाए तो सर झुकाए जा, नजर नीचे रखो। कुल लिलमुमिनीना यगुज्जू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, कुल लिलमुमिनात यगुज्जू मिन अबसारिहिन व यहफजू फुरूजहुन, दीन का देख है खतर, नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं, क्या फायदा है, थोड़ी देर का मजा और फिर देर भर की सजा, तशवीश उलझन टेंशन क्यों हो रही है ये? इसकी बुनियाद बहुत सारी चीजों में यही है, बदनिगाही। और तालिब और सालिक बताता नहीं, इधर उधर की तो बतावे, और जो असल बीमारी हजरत थानवी कुद्दुस सिर्रहू के बकौल बिल्ली के गुह की तरह छुपा गए। हजरत ने लफ्ज गुह यहां इस्तेमाल फरमाया है तकबीह, तकबीह के लिए, फीही मिन तकबीह मा लैसा फी गैरिही। जबान हजरत उर्दू जबान के भी ऐसे रम्ज शनास थे, सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी हजरत के उर्दू पर अश कर कर जामे अब लिखते हैं, बस ये जुमला और ये कलाम और ये ताबीर तो मुफस्सिर थानवी मुर्शिद थानवी ही के कलम से निकल सकती है, जबान से निकल सकती है, ऐसे थे। बिल्ली के गुह की तरह छुपाते हैं, बताते नहीं, यही होता है बहुत ज्यादा, आम हो रही है बदनिगाही। تو خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ بھائی دین کا دیکھ ہے خطر، دیکھ لے نقصان ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سب چکائے جا. اور حضرت یہ سنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہمارے حضرت شاہ ہردوئی قدس روح مسوری تشریف لے گئے تھے، ادھر دہرادون سے آگے گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، تو معالجین نے حضرت کے لیے وہ علاقہ تجویز کیا، وہاں کا موسم اچھا رہتا ہے، وہاں گرمی میں بھی ٹھنڈ رہتی ہے. میں جلال آباد تھا اس وقت، پتہ چلا تو زیارت و ملاقات کے لیے ہم بھی گئے وہاں، پہاڑ پر ہے اوپر. تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہاں یہ تشریف آوری پہلی بار ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی کبھی حضرت کا تشریف لانا ہوا؟ نہیں ہاں ہے، بہت پہلے ایک مرتبہ خواجہ صاحب کے ساتھ آئے تھے، خواجہ مجذوب صاحب. وہ خواجہ مجذوب صاحب کے ساتھ آنے کے معنی، اس وقت حضرت نے بتایا تھا کم سے کم بھی شاید 50 سال پہلے ہوگا، اور زیادہ نہ ہو. خواجہ مجذوب صاحب کے انتقال کو بھی بہت زمانہ ہو گیا، اب تو اور زیادہ ہو گیا. خواجہ صاحب کے ساتھ آئے تھے، اور خواجہ صاحب جب ہمیں یہاں لائے اور ہم ان کے ساتھ آئے تو بس بار بار فرماتے تھے، نظر بر شجر، نظر بر حجر، نظر بر قدم. یہ حضرت نے سنایا، نظر بر شجر دیکھنا ہے درخت دیکھو، اور نظر بر حجر پہاڑ دیکھنے پہاڑ دیکھو، نہیں تو نظر بر قدم. سیاح آتے ہیں وہاں مختلف جگہوں سے، اب ظاہر بات ہے پردہ تو رہا نہیں ہے، پردہ تو بقول اکبر الہ آبادی وہ جو کہا ہے اس شعر میں، بے پردہ راہ میں نظر آئیں جو چند بیویاں، تو پوچھا جو میں نے ان سے پردہ تمہارا کیا ہوا. اسی طرح سے ہاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بھائی مردی کی ذمہ داری ہے نا اپنے گھر والوں کو با پردہ رکھے، اس کا اہتمام کرے اور کرائے. تو چونکہ وہاں سیاح آتے ہیں تو خواجہ صاحب ہم لوگوں کو تلقین کرتے جاتے تھے، نظر بر قدم، نظر بر شجر، نظر بر حجر. تو وہی بات ہے نفس کے تعلق سے بتایا جا رہا کہ ایسی گندی خواہشات کہ جن کی تکمیل معصیت اور گناہ ہو، ان کو لگام دو. یہ ہے اس شعر کے معنی، اے عزیزم تاب جانا دو قدم رہ بیشنے، آئے کے بڑ نفس خود نے. نفس کی ایسی گندی خواہشات پر بند باندھ دو، اس میں نفس کی تعمیل اور غلامی مت کرو، گناہ کا ارتکاب نہ کرو، بس اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ابھی فرماتے تھے کہ اگر غور کریں تو دو قدم نہیں، راستہ ایک ہی قدم ہے، دوسرے قدم میں تو دوست کی گلی آ گئی، اس کی منزل مل گئی. بس وہ ایک قدم یہی ہے، نفس کی گندی خواہشات پر بند باندھ لو، نفس کی گندی خواہشات کی تکمیل مت کرو، اس کی غلامی مت کرو، اس کی مطاوعات مت کرو، موافقت مت کرو، مخالفت کرو. جب انسان اس طرح سے اپنے نفس کو کمزور کر دیتا ہے، کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو بھائی پھر اس سے زیادہ حملے کا خطرہ نہیں رہتا، ورنہ یہ نفس ہی مارتا رہتا ہے. مطمئن تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں خواجہ صاحب نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایک مضمون کو اپنے الفاظ میں، نفس کا ماں کیا ہے، نفس کا مارے سخت جان دے کبھی مرا نہیں، اور غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. اور شاہ پرتاب گڑھی نور اللہ مرکزہ کی تو پوری اس بحر میں ایک غزل ہے، اس کے بہت سے اشعار ہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. ان کے الفاظ میں ہے میرے پاس، کبھی موقع ہوگا کسی موقع سے تو پھر आप लोगों को सुनवाऊंगा, बहुत शानदार अंदाज से पढ़ रहे हैं और बड़ी मुअस्सिर है। हाँ, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का, ए वाइज, उनकी रिवायत उनके हजरत ने जो पढ़ी है, जाहिर भी है, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमान। ये लोग इस तरह से अपने नफ्स को कमजोर करते हैं, और जो नफ्स को उसकी ख्वाहिशात का दूध पिलाता रहेगा वो माशाल्लाह जवान होता रहेगा, पहलवान होता रहेगा, फिर वो इसे पछाड़ता रहेगा। बस सारा मामला इसी का है, नफ्स का। और नफ्स पर जो जरा न डाले बार, इस्लाह उसकी सख्त है दुश्वार। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का शेर, अन्नफ्सु कत्तिफली इन तुहमिलहु शब्बा अला हुब्बिर रज़ाई व इन तफ्तिमहु यनफतिमु। अन्नफ्सु कत्तिफली, नफ्स इंसानी की मिसाल शीर खार बच्चे की सी है, दूध पीता बच्चा, अगर उसकी अम्मी उसकी वालदा उसे छोड़े रखे, क्यों छोड़े रखे, अरे दूध छुड़ाते हैं तो रोता है, तड़पता है, इसका तड़पना नहीं देखा जाता, तो कभी खुद नहीं दूध छोड़ेगा, जवान हो जाएगा। अन्नफ्सु कत्तिफली इन तुहमिलहु शब्बा अला, मिसरा पूरा हो रहा है, बात तो है अला हुब्बिर रज़ाई, शब्बा अला हुब्बिर रज़ाई व इन तफ्तिमु यनफतिमु, और अगर उसके तड़पने की परवाह न करे, और खुद जाहिर है कि वालदा को कैसी मोहब्बत होती है अपनी औलाद की और छोटे बच्चे की, तो उसके बिलबिलाने को उसके तड़पने को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले, वो अपने दिल पर भी छुरा चलाना पड़े, एक दिन दो दिन चंद दिन दस दिन बस, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में उसका वो दूध छूट जाएगा, और जब दूध छूट जाएगा तो आला दर्जे की गिजा पर लगेगा और माशाल्लाह पहलवान हो जाएगा। इसी तरह से नफ्स को हमने जिन ख्वाहिशात का दूध पिलाया हुआ है और पिलाते रहते हैं, उसे जवान करते रहते हैं, छुड़ाओ, ये क्या बात है कि नफ्स के गुलाम बने हुए हैं, उसके हाथ में खिलौना बने हुए हैं, बंदे तो हैं मौला और मालिक के, और गुलामी नफ्स की, अजीब गरीब बात है। تعصل إلها وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع عشق مولا كيك مزليلا ببت قوي قشتن قوي قشتن بهرئو أولا ببت تو بات یہی ہے بھائی، جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں۔ پامال کیسے ہوگا، اس کی گندی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑو بس، تو پھر وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اس کی خواہشات کا دودھ پلاتے رہو گے تو جوان ہوتا چلا جائے گا۔ خود یہی حکیم الامت ہمارے حضرت اقدس تھانوی نے، واللہ برکرہ، عجیب عجیب واقعات ہیں، دو باتیں سناتا ہوں۔ حضرت نے خانقاہ کی نگرانی کے تعلق سے اپنے ایک خادم کو ذمہ داری دی ہوئی تھی، جس کا نام تھا نیاز خان، اور حضرت کو اس سے بہت لگاؤ تھا، بڑی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ان کے بچوں کے تعلق سے بھی وہ لطیفہ ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی تو نام رکھا تھا ایاز خان، اور پتہ نہیں پھر دوسرے کا بھی رکھ دیا، اور پھر فرمایا دیکھو اب کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا نیاز ریاض خان، تو میرے پاس نام اس کے نام کے لیے بجز پیاز خان کے اور کوئی اس کے وزن پر نام نہیں ہے، وہ ہوا ہی نہیں، وہ ہوا ہی نہیں۔ ناقابل اہل اللہ کی بات عجیب ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ویسی بات ہے، احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے، نہیں پڑھی حدیث، ان من العباد من لو اقسم علی اللہ لابره من تبعیضی، یہ ہے، سارے نہیں ہوتے، وہ کون ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جنہیں حدیث شریف میں فرمایا گیا، اللہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، الی آخر حدیث، نکال کے دیکھ لیجیے، لا یزال سے شروع ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حضرات تو اس کا مصداق ہوتے ہیں، یہ حضرات اس کا مصداق ہوتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ کے ہاں بچوں کی پیدائش شروع ہوئی تو حضرت سے نام رکھواتے تھے، پہلی ہی مرتبہ حضرت نے 5 نام لکھ کے بھیجے، محمد رفیع، رضی، زکی، ولی، تقی، شاید یہی ترتیب ہو یا ممکن ہے مفتی رفیع صاحب سے وہ بڑے ہوں رضی، مجھے اس کو ذہن میں نہیں رہا، بہرحال ترتیب یہ ہو یا پہلے وہ لکھا ہو۔ اب مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزوں کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت نے جو نام لکھے تھے ان میں سے پہلا رکھ دیا، پھر اس کے بعد میں دوسرے کی پیدائش ہوئی دوسرا رکھ دیا، تیسرے کی ہوئی تیسرا رکھ دیا، چوتھے کی ہوئی چوتھا رکھ دیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب تو خاتم ان سب سے آخری ہیں، محمد تقی رکھ دیا۔ اس کے بعد نرینہ اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی، کیوں حضرت پانچوں پری جا کے کیوں روکے؟ ہے تو صحیح ہے، ہم کہیں گے نقطہ بعد الوقوع، ہاں تمہیں اتنا ہی پتا ہے، اب تم جانتے ہی نہیں اس وادی کو، تمہیں کیا پتا، نقطہ بعد الوقوع ہی سنا ہے بس۔ ان حضرات کا قلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، قلندر ہرش گوید دید گوید، بہرحال کچھ بھی کہہ لو، اس کے بعد میں نرینہ اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی۔ 5 نام لکھے تھے حضرت نے خود سے رونے، وہ جیسے بچوں کی پیدائش ہوتی گئی وہ نام رکھتے چلے گئے، محمد تقی آخری تھا، اس کے بعد میں بالکل نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی حکیم الامت مولانا تھانوی قدسی روح کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نیاز خان کے متعلق حضرت کو کسی نے کچھ بتا دیا، بات پہنچ گئی۔ معمول تو حضرت کا ہمیشہ تحقیق کرنے کا تھا، تحقیق کرتے تھے اس مرتبہ۔ اب تحقیق کرنا ظاہر ہے ضابطہ تو اصل یہی تھا اور کرتے تھے، بہت کم ایسا ہوا کہ کسی کی بتائی ہوئی بات پر اعتماد کر کے آگے کسی حکم کی تنفیذ و تطبیق، آگے تفریح و تخریج کرتے ہوں۔ پتہ نہیں اس مرتبہ کیا ہوا، حضرت کو تحقیق نہیں فرمائی، بات کچھ ایسی ہی تھی، نیاز خان کو بلایا اور بلا کے تنبیہ فرمائی، فرمایا کچھ بات فرمائی، وہ بات تو مجھے یاد نہیں۔ جب حضرت نے وہ بات فرمائی تو نیاز خان کچھ بے تکلفی بھی حضرت سے رکھتے تھے، شفقت و عنایت حضرت کی بہت تھی، ایسے لوگ کچھ نک چڑھے بھی ہو جاتے ہیں دیہاتی تعبیر میں، انہوں نے بے تکلفی میں حضرت سے، حضرت ڈانٹ رہے کچھ، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کہا، کہہ رہے ہیں حضرت توبہ کرو، توبہ جھوٹ نہ بولو، بتائیے اس کی یہ جرأت۔ اب وہ بیچارہ تھا اسی طرح کا آدمی تھا، کوئی عارفانہ مقربانہ بیش بود حیرانی اور حسنات الابرار سیئات المقربین، جو جس کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے، وہ کیا پہچانتا، وہ معمولی آدمی تھا۔ حضرت کے خلافہ کا یہ حال تھا کہ حضرت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی، بالکل ایسا رعب و دبدبا۔ حضرت توبہ کرو، توبہ جھوٹ نہ بولو، مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ سے نیاز خان، اچھا وہ پٹھان بھی ہوگا شاید، وہ پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے، کیا پوچھو پٹھان کی، ہاں اور اگر اپنی پٹھانی میں آ جائے تو الامان والحفیظ، ہاں۔ خیر جب اس نے یہ کہا حضرت نے گردن جھکا لی، کچھ نہیں کہا اس سے بر وقت، یہ حضرات اہل نفس نہیں ہوتے، نہ تو کسی معمولی آدمی کو کوئی اس کا نیاز مند ایسی بات اگر کہہ دے تو کیا ہوگا؟ علم ظاہری کے حامل کو پوچھو مت کیسی سزا ملے گی. ہاں حضرت نے گردن جھکا لی اور جھکا کے گردن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ چلے گئے نیاز خان. اس کے بعد میں حضرت نے کتنے وقفے کے بعد مجھے اس وقت صحیح ذہن میں نہیں نیاز خان کو ہے بلایا یا اس کے پاس گئے. بلا بھی لیا ہوگا کوئی بات نہیں ہوتی, وہ تو ضابطے میں چھوٹے تھے. کہا بھائی نیاز خان ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے تحقیق کے بغیر تمہیں ایسا اور ویسا کہہ دیا اور بھائی مجھے معاف کر دو, یہی میں سنانا چاہتا تھا. حضرت اقدس تھانی قدس الروح کس کر و فر اور سبحان اللہ کس جاہ و جلال کے بزرگ ہیں, لیکن وہ تنبیہ کرتے تھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. اور ایک عجیب حضرت کے تعلق سے ایک بات باہر جو لوگ محسوس کرتے تھے کانپتے تھے وہاں جاتے ہوئے. وہ جاہ و جلال تھا حضرت کا, بڑے کر و فر کے بزرگ تھے جی, لیکن وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتا تھا, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا تھا. اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو بلا تکلف حضرت نے ایک معمولی آدمی سے اپنی معذرت, لفظ معذرت نہیں آج کل تو کہتے معذرت چاہتا ہوں, یوں کیوں نہیں کہتے سیدھا معافی چاہتا ہوں, غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں, کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں. معذرت چاہنا ہوں یہ بھی انگریزوں کی چلائی ہوئی تہذیب ہے جسے حضرت تھانی قدس الروح تعذیب فرمایا کرتے تھے. صاحب آ سکتا ہوں, صاحب جا سکتا ہوں, حضرت فرماتے تھے کیوں تمہاری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کیوں نہیں سکتے. اس کو فرماتے تھے کہ یہ محاورہ بھی ان کا وہاں سے ماخوذ ہے, حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. صاحب حضرت نے باقاعدہ اس طرح سے اس سے جب ہی ہوتا ہے جب نفس کو آدمی پامال کر چکا ہو, اب کہاں تو بات دوسری ہے. جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں. یہ تو انفرادی معاملہ ہے, اور ایک اجتماعی معاملہ کہ حضرت اقدس تھانی قدس الروح کی عمر جب 60 برس سے آگے ہوئی متجاوز ہوئی, تو چونکہ حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے اعمار امتی ما بین 60 الى 70, سرکاری عمر یہ ہے گویا 60 سے 70 سال. واقعی دیکھتے ہیں کہ 70 سال تک پہنچتے پہنچتے آدمی عام طور سے دنیا سے چلا جاتا ہے, کم باقی رہتے ہیں. اسی لیے بوڑھے لوگ تمہیں کم نظر آئیں گے, جوان زیادہ ہے. پتا چلا بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی چلے گئے دنیا سے. اور ایک وہ حدیث شریف کہ جس شخص کی عمر 60 سے متجاوز ہو گئی اور اس کے نیک اعمال برے اعمال پر غالب نہیں آئے, تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا ارادہ اس کے حق میں خیر کا نہیں ہے. تو اس طرح کی احادیث کے پیش نظر کہ بھئی اب جانے کا وقت گویا قریب آ رہا ہے, ایک مضمون شائع کرایا عمومی معافی کے تعلق سے العذر والنذر کے نام سے. میرے پاس کہیں ہوگا کبھی دے بھی دیا کرتا ہوں افتاح والوں کو, اور لوگوں کو بھی دیتا ہوں شائع کرا کے تقسیم کرتا ہوں. تقریباً 2.5-3 صفحے کا وہ مضمون ہے, اس میں 2 قسم کی احادیث لکھی کسی کے حق سے متعلق اور پھر معافی چاہنے سے متعلق اور اس کی فضیلت سے متعلق. اور سارا لکھنے کا حاصل یہی تھا بھائی اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, میں نے کسی کو سخت سست کہہ دیا ہو, اور کسی کا میرے ذمے ویسے بھی کوئی حق ہو, تو بھائی یا تو معاف کر دے اور نہیں تو مجھ سے وصول کر لے. اور مضمون کو ختم کیا تھا ان دو شعروں پر. ہمارے حضرت والا شاہ ہرد القدس روح نے سب سے پہلے ہمیں یہ مضمون دیا تھا, عنایت فرمایا تھا آپ نے یہاں سے, کہ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام, قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام. تین شعر ہیں, میں دو سمجھ رہا تھا. کہ تا روز محشر خجالت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو, کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وہ آ جان کر مجھ سے لے انتقام, قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام, کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ آپ کے سامنے تھا. جو مولوی ہو جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علالت کے دوران جس میں آپ کی رحلت ہو گئی پردہ فرمایا, ایک مرتبہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ بلا لو ساتھیوں کو, مجھے کچھ کہنا ہے. اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بات فرمائی, یہ فرمایا تھا بھائی دیکھو اگر میں نے کسی کو مارا ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لے, کسی کا کوئی حق ہو وہ بتا دے اور مجھ سے وصول کر لے, اور یہ نہ سوچے کہ اگر بدلہ لے گا یا اپنا حق وصول کرے گا تو مجھے اس سے خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی بغض ہوگا. یہ بغض یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے اور باقاعدہ تقریر فرمائی تھی. اس کے بعد میں فرمایا تھا کہ اور میں یہ بات دوبارہ پھر کہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وہ نمونہ, حالانکہ حضرات صحابہ کرام کتنے جانثار تھے, کیسے فدائی تھے اور کتنی محبت تھی, کون بدلہ لے رہا تھا, کون کیا کر رہا تھا. اس دوران بہرحال بعض صحابہ کی طرف سے بات سامنے آئی بھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی معاملہ ایسا پیش آیا تو کچھ قرض لے لوا کر کے وہ دلوا دیا گیا. تو اسی طرح سے ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے, کہا بھائی میں جھٹلاتا نہیں ہوں مگر یہ بتاؤ کس طرح کے ہیں. تو بتائی ساری تفصیل, اور میں ہاں ان کے اتنے درہم ہیں اتنے دینار ہیں وہ ان کو دے دو, دلوائے. تو بات یہی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے آدمی یہاں معاملہ اپنا صاف کر لے. بعض لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں ارے ہم اب یہ بات کریں گے اور معافی کسی کے مسئلے مانگیں گے, کہیں گے ہم اتنے بڑے آدمی ہیں ہماری ہیٹی ہو جائے گی اور ہماری جو ہے وہ ذلت ہو جائے گی, شرمندگی ہوگی, رسوائی ہوگی. یہاں کی ذلت اور یہاں کی رسوائی, یہاں کی شرمندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سب نفس کی غلامی کی بات ہے. جو نفس کو اپنا غلام بنا لے بس پھر یہ سب باتیں نہیں ہوتی. وہ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تھا نا, اللہ والے نے کہا کسی بادشاہ کے تعلق سے اس کے کسی کے کہنے پر, ہوگا جس کا ہوگا بادشاہ, میرے تو غلاموں کا غلام ہے. اللہ والے نے کہنے لگے حضرت آپ کے غلاموں کا غلام کیسے ہے؟ کہا وہ کہا نفس میرا غلام ہے اور وہ اپنے نفس کا غلام ہے, تو غلاموں کا غلام ہوا. نہیں سمجھے, سارا معاملہ اسی نفس کا ہے. یہ ملفوظ نظر پڑا میں نے کہا یہ کام کا ہے بھی سنایا جائے. جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لیے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں. اور اللہ والوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے, بہت واقعات اور بھی ہیں. اسی کے سیاق میں دوسرا ملفوظ بھی سنا دوں, فرمایا یہ انانیت بڑا حجاب ہے. انا انانیت انا, یہ انا نفس ہی کی تو آواز ہے, اور اگر نفس کا فنا ہو جائے تو پھر فنا ہے، جب تک نفس زندہ ہے تو انا، اور جب مردہ ہو گیا تو فنا. جسے خواجہ صاحب نے فرمایا، خودی کو میں فنا کر دوں، مٹا دوں، بے نشان کر دوں، اڑا دوں جا میں ہستی کے پرزے دھجیاں کر دوں. او تو پھر آگے تک ہے. او خواجہ صاحب جب پڑھتے تھے سما بن جاتا تھا. کیا خواجہ صاحب ہوں گے، علامہ سید سلیمان ندوی، مفتی شفیع صاحب، قاری طیب صاحب، یہ بڑے بڑے علماء سامعین میں ہوتے تھے اور خواجہ ناطق ہوتے تھے، یہ ثابت ہوتے تھے. یہ نطق کہاں سے آیا تھا خواجہ صاحب میں؟ وہ تو صرف بظاہر گویا دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، عالم نہیں تھے باقاعدہ، لیکن حضرت اقدس تھان میں قدس روح کی صحبت میں رہ کے عارف ہو گئے تھے، عارفانہ کلام تھا ان کا، علوم و معرفت کے دروازے کھل گئے تھے. وہ بتاتے ہیں، مجھے تو ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے وہ منظر دیکھا تھا، جلال آباد میں ایک بوڑھے بڑے میاں تھے، جب خواجہ صاحب خانقاہ میں آ جاتے تھے تو عید ہو جاتی تھی، ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کے ہو اپنے کلام سناتے تھے، اور کلام بھی عارفانہ، اور یہ لوگ سر دھنتے رہتے تھے. ایسے بڑے بڑے علماء، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ چھیڑ دیا. وہ چھیڑنا ان کو مہنگا پڑا. ہاں، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواجہ صاحب، وہ عاشقانہ شان تھی، اور عاشق جو ہوتا ہے اس کے سارے معاملات عشق سے ہوتے ہیں، عقل سے نہیں. ہاں، عشق سے ہوتے ہیں، عقل سے. عشق کو عقل سے کوئی تعلق نہیں. اب جہاں کھڑے ہیں وہیں شروع ہو گئے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ، خواجہ صاحب آپ بھی کچھ تو دیکھ لیا کرو، یہاں کھڑے ہوئے ہیں وہیں شروع ہو گئے. نہیں، کچھ وقار کی بات کہہ دی ہوگی. اور پھر تو پوری غزل ہے، پوری غزل ہے. اسی میں کا ایک شعر یہ بھی ہے، سمجھتا ہے گناہ رندی کو تو اے زاہد خود بھی، ہم ایسے زہد کو تو کفر میں شامل سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی پر پوری، اسی بحر پر پوری غزل ہے. اب تم لوگ سمجھے کیا اس شعر کو؟ سمجھتا ہے گناہ رندی کو تو اے زاہد خود بھی، ہمیں یہ آپ کو خیال کیوں ہوا غیر اللہ کا؟ یہاں کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور بات شروع کر، غیر اللہ پر نظر کیوں؟ صرف اللہ پر نظر ہونی چاہیے. انہی کی اصلاح شروع کر دی مفتی شفیع صاحب نے، اللہ مرکزہ کی. تو خواجہ صاحب کی بات تو مزہ کیا آئے گا، پہلے دل اور جا میں بھر لیں مستیے صحبائے شوق، پھر کسی کی لذت گفتار کی باتیں کریں. خواجہ صاحب، خودی کو میں فنا کر دوں، مٹا دوں، بے نشان کر دوں، اڑا دوں جا میں ہستی کے پرزے دھجیاں کر دوں، میں اپنے ذوق میں ساقی اگر ذکر بتاں کر دوں، صلی اللہ علیہ وسلم، تو دم میں کافر صد سالہ کو تسبیح خاں کر دوں، اور رلا دوں سنگ دل کو بھی جو غم اپنا بیان کر دوں، اگر چاہوں تو میں پتھر سے بھی دریاں رواں کر دوں. اور دل سے کہتے تھے بھائی، تھے ایسے لوگ جو ہمیں خواجہ صاحب کی یہ بات، ہم نے تھوڑا ہی دیکھے، خواجہ صاحب کی یہ باتیں سناتے تھے اور انہی کے لب و لہجے میں سناتے تھے. کمال کا حال تھا ان کا. اوہ، خواجہ مجذوب صاحب، خواجہ کا لقب تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے دیا تھا، اصل نام تو ان کا عزیز الحسن تھا. خواجہ صاحب، خواجہ صاحب سے مشہور، بہت محبت تھی حضرت سے، عشق کے درجے کی بڑی محبت تھی. ادھر کا سفر ہوا تھا حضرت کا، مشرق یو پی کا، تانہ بھون سے انہوں نے بھی سن رکھا تھا. ویسے تو جدید تعلیم یافتہ تھے، گریجویٹ تھے، اور کچھ سرکاری ملازمت بھی تھی، کچھ اور وکالت کا پیشہ ویشہ بھی تھا. اور حضرت کو جو دیکھا، اوہ بس اسی سے کام بن گیا. ہو جاتا ہے کبھی ایک نظر ہی کام کر جاتی ہے. انانیت، وہ جو انا ہے، حضرت ثانی قدسی روح کا ارشاد ہے کہ بھائی میرے یہاں تو فنا اول قدم ہے، اوروں کے یہاں تو آخر قدم ہے فنا. جب تک اپنے علوم و معارف پر نظر ہے راستہ نہیں کھلے گا. انانیت، ولذا قیل العلم والحجاب الاکبر. اور علم ظاہری والا بیچارے اسے سمجھے گا نہیں تو کہتے کوئی کس درجے کی حدیث ہے، کوئی صحیح ہے یہ بات ضروری ہو. سخن شناس نہیں دل برا خطا جاست. یہ انانیت بڑا حجاب ہے. حضرت اقدس ثانی قدس روح فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اب بزرگ نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ جنید و شبلی نہیں، بے شک، مگر کیا اس کی وجہ سے اصلاح کرانا چھوڑ دو گے؟ تو پھر تو جسمانی علاج کرانا بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ افلاطون و جالینوس نے. اور اگر علاج کراتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہمارے ضرورت بھر تو بہرحال معالج اور حکیم موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، تو پھر یہ بھی سوچو کہ ہماری اصلاح کے لیے تو بہرحال ہماری ضرورت بھر تو ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں. پھر فرماتے تھے میں سچ کہتا ہوں کہ وجہ اس کی فخر و کبر ہے، اپنے علم پر نظر ہے. یوں فرماتے تھے. یہ چیز ہے عجب و خود پسندی جو انہیں دوسروں کے پاس جانے نہیں دیتی. سمجھتے ہیں ہماری شان، ہماری آن بان سب ختم ہو جائے گی. اسی لیے تو علامہ سید سلمان ندوی قدس الروح جب پہنچے ہیں تھانہ بھون تو ڈاکٹر عبداللہ عباس نے واقعی لکھا ہے ان کی کتاب پر بڑا مقدمہ کہ آسان نہیں تھا ایسے شہباز کا تھانہ بھون خانقاہ میں جانا. تھانہ بھون خانقاہ، بھائی اس زمانے کے لحاظ سے تو وہ بھی ایسی ہی تھی جیسے آج کی کوئی خانقاہ آج کے لوگوں کے لحاظ سے. اسی لیے بہت لوگوں نے جملے کسے تھے، بھپتیاں کسی تھی کہ آپ وہاں چلے گئے تھے. تو علامہ نے جواب دیا، جی ہاں میں وہاں گیا تھا جہاں جا کے مجھ پر میری جہالت منکشف ہوئی. میں وہاں گیا تھا جہاں جا کے مجھے یہ پتا چلا کہ میں اب تک جاہل تھا. اور کون ہے غائبانہ؟ علامہ سلمان ندوی نے جب یہ بات سنی تو لکھا تھا اور فرمایا بھی کہ تعجب کی بات ہے، ایک طرف تو یہ لوگ مجھے فاضل اور علامہ کہتے ہیں اور دوسری طرف میرے وہاں جانے پر معترض ہوتے ہیں. ارے بھائی اگر میں علامہ ہوں اور فاضل ہوں تو آخر کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے میں وہاں گیا، یہاں مجھے فاضل اور علامہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر تو بات جو ہوئی وہ لمبی بات ہے. انانیت بڑا حجاب ہے. حضرت مولانا محید الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ اخیر میں حضرت جلال آبادی قدس روح کی خدمت میں جانا چاہتے تھے اور مجھے سے بات رکھی تھی حضرت مولانا نے، چونکہ میرا تعلق تھا اور میں جلال آباد رہا بھی کرتا تھا، پانچ رمضان گزارے تھے، مولانا سے میرا تعلق تھا. میں نے حضرت جلال آبادی قدس روح سے بات رکھی، خوش ہوئے، اجازت بھی دی. پھر بعد میں بس غالباً حضرت مولانا کی رحلت تو بعد میں ہوئی ہے، حضرت جلال آبادی کا شاید انتقال پہلے ہو گیا. ہاں اسی کے تھوڑے دنوں کے بعد صاحب فراش ہو گئے اور پھر رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا. مولانا محید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اصلاح کے تعلق سے میرے ہی واسطے سے جلال آباد جانا چاہ رہے تھے، چونکہ آخر عمر میں کچھ ضیق اور تنگی میں بھی مبتلا ہو گئے تھے حضرت مولانا، کسی وجہ سے جو پیش آئی تھی نہیں ہو سکا. انانیت بڑا حجاب ہے، اس کا علاج بدون ذلت نفس نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی اپنے نفس کو پامال نہیں کرے گا اور اس نفس کو ذلیل نہیں کرے گا تب تک نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اندر یہ تکبر اس وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں آئی، اور اگر عظمت حق دل میں آ جائے تو پھر یہ حال ہوگا، تو سلطان عزت علم برکشت، جہاں کل بجے میں بجے بے عدم درکشت۔ یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اگر آدمی ذات باری تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھے گا تو اپنی کوئی حقیقت محسوس ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور میں تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں ان فضلاء سے، بھائی اگر کبھی یہ خیال آئے کہ ہم چمن دیگر نیست، اور میں تو بہت قابل ہوں اور بہت باصلاحیت ہوں اور بڑا عالم ہوں اور بڑا فاضل اور علامہ ہوں، تو ذرا پہلے جو علماء ہیں تھوڑا سا ان کا تصور کر لیا کرو یا ان کو پڑھ لیا کرو، اور پھر مقارنہ کر کے دیکھ لیا کرو، تو سمجھ میں آ جائے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس معنی کر نہیں جس معنی کر یہ کہہ رہا تھا خبتی، ہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، دور نہیں، اپنے اکابر علماء دیوبندی کو دیکھ لو ذرا، اور پھر ہم اپنا موازنہ کریں۔ شمس الائمہ سرخسی سے تو مقابلہ کرنا بھی جو ہے وہ غلط ہے، کبھی تم شمس الائمہ سرخسی سے کرنے لگو کہ ہاں صاحب ان کو تو اتنے علوم یاد تھے، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں، اتنے دور پہنچے ساتویں آسمان پر۔ ہاں یہ انانیت بڑا حجاب ہے، اس کا علاج بدون ذلت نفس نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی ہمارے دارالعلوم دیوبند میں تو استاد الاساتذہ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ بھی تھے، جنہوں نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی قدس سرہ اپنے شاگرد اور اپنے تلمیذ سے رجوع کیا۔ بتائیے بڑی بات ہے، یہ بڑا کمال ہے حضرت کا، خود یہ بہت بڑا کمال۔ یہ جب تک نفس پامال نہ ہو چکا ہو یہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ وہ بہت جلدی پھر حضرت کی طرف سے جائے تھے بیعت بھی ہوئی، اور وہ دو جانبین کی مراسلت موجود ہے، اور کمال کی غضب کی ہے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ قدس سرہ استاذ بھی اور مرید بھی اب خط کیسے لکھ رہے، کہ حضرت کا بھی کمال ہے دیکھنے کا، اور ادھر وہ مرشد اپنے کو خادم اصلاح سمجھتے، بہرحال مقام مرشد کا ہے، اور شاگرد بھی، اب وہ حضرت کو کیسے لکھ رہے۔ میرے پاس ہے مراسلت، کچھ خطوط ہیں، سارے نہیں ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ کیا وقت ہو گیا، بس 10 بج گئے، بس بس بتایا 10 10، اب اس کا دوسرا مصرع ہے بس بس۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے، ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید و نفع بخش بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کا سبب بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔